الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ المائدہ کی 45 نمبر آیت. اور ہم نے تورات میں ان کے لیے حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے گا. ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کی حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں. تو یہ آیات کا ایک سیکوینس چل رہا ہے جس کے پیچھے پس منظر میں کچھ واقعات تھے. جیسے اس آیت کے نازل ہونے کے پس منظر میں یہ تھا کہ یہودی قبائل آباد تھے مدینہ منورہ میں، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر جو تھا وہ پاورفل قبیلہ تھا، بنو قریظہ تھوڑا ویک قبیلہ تھا، تو وہ سپریس کرتا تھا اس قبیلے کو. اور اس کی ایک اگزامپل یہ تھی کہ اگر بنو قریظہ کا آدمی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کرتا تو وہ کہتے کہ ہم پورا قصاص لیں گے، یعنی کہ اس شخص کو قتل کریں گے، پھر پیسے بھی لیں گے، خون بہا جیسے کہا جاتا ہے وہ بھی لیں گے. تو یہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں. لیکن اگر اس کے عکس کچھ ہو جاتا، یعنی کہ بنو نذیر جو طاقتور کبیرہ اس کا بندہ کوئی قتل کر دیتا بنو قریظہ کے بندے کو، تو وہ کہتے کہ نہیں، اب ہم قصاص نہیں دیں گے، یعنی کہ اس شخص کو قتل نہیں کریں گے، اور خون بہا بھی دیں گے تو تھوڑا دیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے کچھ لاز بنائے ہوئے تھے اور ظلم کرتے تھے ان پہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آباد ہو گئے مدینہ منورہ میں، تو ایسا ہی ہوا کہ بنو قریظہ کے شخص نے ان کا ایک شخص قتل کر دیا، تو بنو نذیر نے کہا کہ اب اسی طرح تمہارا بندہ قتل بھی کیا جائے گا اور پیسے بھی دیے جائیں گے. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اب ایسا ظلم نہیں چلے گا، اور یہ کیا کہ ایک شخص کچھ اشخاص کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا فیصلہ کریں. ان کا خیال تھا کہ ان کی شریعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلام تھوڑا نرم ہے یہودیوں کے مذہب سے، کئی حکم نرم ہیں. انہوں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچا کہ شاید اس میں بھی کوئی نرمی ہوگی یا کوئی فیصلہ ہوگا. بنو نذیر نے سوچا ہمارے حق میں ہی ہوگا. تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ آپ اس کا ڈیسیژن لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن آبویسلی حق کی بنا پہ لینا تھا. اسلام کے اندر بھی یہ تھا کہ قصاص دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں پھر یہ آیات اتاری، اور یہ میسج ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور جو میسج ایکسٹریکٹ کرنا ہے، کیونکہ اس میں کچھ پرسنالٹیز اور معاشرے کا کچھ حال ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی مدینہ منورہ کے پاس یہودیوں کے معاشرہ آباد تھا، تو وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے رہتے تھے، وہ بھی اہل کتاب تھے، ان کے پاس بھی کتاب تھی، گائیڈنس تھی، جس پر پچھلی رکوع میں یہ آیات گزر گئیں کہ تورات بھی ہدایت و نور ہے. تو ان کے پاس بھی ہدایت و نور تھا، یہ قرآن بھی ہدایت و نور ہے، وہ بھی اہل کتاب تھے. لیکن وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، انبیاء کے آنے کے باوجود، ان کی حالت کیا ہو چکی تھی؟ تو یہ ایکچولی ریفلیکٹ ہو رہا ہے نا آیات میں. تو کیا حالت تھی؟ وہی کہ جو طاقتور ہے وہ دوسرے پہ ظلم کرتا تھا، جو کمزور ہے وہ پستا تھا. تو ایک ایسا معاشرہ انہوں نے پیدا کر دیا تھا، اور پھر جاننے کے باوجود کہ ان کی تورات میں کیا ہے، کتاب میں کیا ہے، تو ظلم کرنا، مطلب اس کو بدل دینا، کہنا کہ ٹھیک ہے کتاب میں ہے لیکن ہم تو ایسے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے کتاب میں ہے, یہ تو ایک رد عمل ہے کہ کتاب میں ہم یہ فیصلہ کریں گے, کچھ حصہ آگے بڑھ کے نہیں ہماری کتاب میں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسے چینج کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مطلب کہ مسلمان ایسا نہ کریں, ایسا نہ ہوگا, یہ بھی اہل کتاب ہیں, ان کے پاس بھی قرآن آئی اور یہ بھی آگے جا کے ایسے ہی کریں کہ فیصلے اپنی مرضی سے کرنے شروع کر دیں, قرآن و حدیث کو دیکھنا بند کر دیں, یا پھر یہ کہیں کہ نہیں اس میں حکم ہی نہیں ہے, یعنی اس کو بدل دیں. تو اس لیے ایز این ایگزامپل یہ سب واقعات چل رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ پہ, اپنے نفس کے اوپر انڈیویجل کے طور پہ بھی اور معاشرے کے اندر بھی اس پہ ایک نظر ڈالنی ہے, اور پھر کیسے اصلاح ہوتی ہے وہ بھی ساری ڈسکشن آئے گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہم نے اس تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان, یعنی اس تورات میں بھی یہی حکم موجود تھا. یہ کیوں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جانتے نہیں اپنی کتاب؟ اس میں بھی تھا آنکھ کے بدلے آنکھ, کسی نے کسی کی آنکھ ضائع کی اس کی بھی آنکھ ضائع کی جائے گی, ناک کے بدلے ناک ہے, کان کے بدلے کان ہے, دانت کے بدلے دانت ہے, زخموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہاں کوئی خود معاف کر دے اپنے دوسرے کے جرم کو تو یہ ایک اور بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو اس ہم نے جو حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ لوگ ظالم ہیں. تو یہ ایک میسج مل رہا ہے ان کو بھی جو یہودی آباد تھے, ہمیں بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ہدایات ہیں جو اگلی آیات میں آ رہی ہیں. لیکن جو نوٹیبل بات ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے, جو لاسٹ سیٹنگ میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے, پچھلی دو سیٹنگ سے خاص طور پہ, کہ کیوں انسان ایسا کرتا ہے کہ باتوں کو بدل دیتا ہے, پتا ہوتا ہے اس سے کہ یہ باتیں موجود ہیں لیکن وہ اس کو چینج کر دیتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خواہش پہ چلنا چاہتا ہے, خواہش پہ, کتاب کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور خواہش پہ. تو ذہن میں رکھنا چاہیے, ڈسکشن پہلے بھی آئی پچھلی سیٹنگ میں, وہ یہ تھی کہ جب تک نفس انسان کو قابو نہیں آتا دین پہ عمل نہیں ہوتا, دین بوجھ محسوس ہوتا ہے, قرآن و حدیث کی گائیڈنس بوجھ محسوس ہوتی ہے. حالانکہ انسان اپنے آپ کو اہل کتاب یا مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے جیسے وہ کہتے تھے, لیکن انہیں بوجھ فیل ہوتا تھا کہ ہم اس کے مطابق کیوں عمل کریں, کیوں فیصلے کریں, کیوں عمل کریں. تو جب تک یہ نفس قابو میں نہ آئے تب تک انسان اس اسٹیٹ میں نہیں آتا کہ وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کامل ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اپنے نفس سے بھی زیادہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہو جائے. کہنے مطلب انسان کبھی سوچے ہی نہ کہ اس کے اگینسٹ بھی کچھ کرنا ہے, کبھی سوچے ہی نہ کہ آنکھ کا غلط استعمال کرنا ہے, زبان کا غلط استعمال کرنا ہے, کان کا غلط استعمال کرنا ہے, یا کوئی اور معاشرتی طور پر غلط فیصلہ کرنا ہے, کبھی سوچے ہی نہ. بے شک میرا بیٹا آگے ہو, بے شک میری بیٹی آگے ہو, لیکن ایسا عام طور پہ کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس انسان کا آڑے ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لکھی ہے بات لیکن اس وقت میں اس طرح فیصلہ کروں گا. وقتی گناہ ہو جانا یہ ایک اور چیز ہے, وہ تو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگتے ہیں, کیونکہ نفس کے قابو میں ہو تو وقتی گناہ تو پاسبل ہے لیکن اس پہ اڑنا پاسبل نہیں ہے. یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ نہیں پھر کیا ہو گیا, گلوسابی تو کیا نہیں, میں نے بھی کر لیا کیا ہو گیا, یہ سمرے میں نفس کی نشانی نہیں ہے. تو یہ سارے میسجز لیتے جانے ہیں, اپنے آپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ میرا نفس کہاں پہ ہے, کیونکہ یہی انسان کو ڈبوتا ہے اور ڈبوئے گا. وقف فینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل بمن فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ہدی وموعظۃ للمتقین. اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسی ابن مریم علیہ السلام کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا, اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا, اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی تھی. تو یہودیوں کی اگزامپل لی, اب اور جو دوسرے اہل کتاب یعنی کہ عیسائی, ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے دنیا میں اور تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ان کو انجیل ملی اور اس کے اندر بھی ہدایت و نور تھی. تورات کے اندر بھی ہدایت و نور, اس کے اندر بھی, اور اس کے بعد تو قرآن ہے, اس کے اندر بھی ہدایت و نور. تو یہ کامن چیز چلتی آ رہی, اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کو میسج دینے تھے تو اس کے لیے انبیاء کو چوز کیا اور کتابیں بھیجی, اور اس کے اندر سے ہدایت رکھ دی اور نور رکھ دیا. اب جو ان سے گائیڈنس لیتا ہے وہ اس ہدایت اور نور کو پا لیتا ہے, اس کا من نورانی ہو جاتا ہے, اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے اور یہ نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے. کیونکہ علم جو ہے بائی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ وہ نور جو انسان کے قلب میں آتا ہے اور اس کو عمل میں اتارتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیفینیشن منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ علم وہ نور ہے جو انسان کے قلب میں جب آتا ہے تو اس سے عمل کو ابھار دیتا ہے. تو اس نور کی تلاش ہے. اس بات کو کئی بار الیبریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایک ہوتے ورڈ ایک ہوتا ہے اس کا نور جو عمل پہ ابھار ہے. تو ان اہل کتاب کو جو جن کا تذکرہ چل رہا ہے انہیں ورڈز کا پتہ تھا لیکن وہ نور انہیں حاصل نہیں تھا کہ جو انہیں عمل پہ ابھار تھا. تو وہ نور ایکچولی جب انسان کے قلب میں آتا ہے تو نفس پہ وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے, نفس سپریس ہو جاتا ہے, عمل پہ انسان لگ جاتا ہے. پھر اور جو اپنے سے پہلی کتابیں تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی تھی, تو جو اللہ تعالیٰ سے لا لگانا چاہتا ہے ان کے لیے نصیحت اس کتاب میں موجود تھی, ہدایت بھی تھی نصیحت بھی تھی, لیکن اس کے لیے جو متقی. ابھی یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ایک شخص پہلے دن ایک کافر شخص قرآن پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت تو متقی کے لیے. تو ایکچولی یہ جو ارج ہوتی ہے نا حق کی تلاش کی, یہ انسان کی ہدایت کا باعث بنتی ہے. تو اگر اس کے اندر ارج ہوگی اس کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی, تو یہ پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ یہ ہوگا وہ اور نالج گین کرے گا اور عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اور ہدایت اسے مل رہی ہے. تو ارج ایکچولی اصل چیز ہے. ارج نہ ہو تو پھر انسان جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتا. تو پہلی چیز ہے ارج, دوسری چیز ہے اس نور کا حاصل کرنا, اور تھرڈ سٹیپ پہ عمل آتا ہے جس اور حقیقی تقوی انسان کو نصیب ہوتا ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں, اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کو جو عیسائی تھے ان کو بھی ایڈریس کیا کہ انہیں چاہیے تھا کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کرتے. اب اس میں دو رائے موجود ہیں کہ یہ کن انجیل والوں کو تذکرہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو ایک تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے اور وہ انہوں نے نہیں مانی بات, تو ان کو ایڈریس ہے کہ انہیں اس کو فالو کرنا چاہیے تھا, یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے ان کو تھا کہ اگر وہ حقیقی عیسائی ہیں تو اس انجیل کو فالو کرتے. لیکن ہوا یہی کہ تمام اہل کتاب میجورٹی لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا تھا, یعنی کہ یا تو مانتے تھے عمل نہیں کرتے تھے یا بالکل مانتے بھی نہیں تھے, یعنی کہ ان کو تحریف کر لیا تھا بدل دیا تھا. تو جو بھی تھا عملی طور پہ موجود نہیں تھے معاشرے میں, فیصلوں میں زندگیوں میں وہ مٹتی جا رہی. تو ہمیں اب دیکھنا ہے اپنے معاشرے اپنے گھروں اپنے اندر کہ ایسا تو نہیں کہ سب کتاب کو مانتے ہیں بس پڑھتے ہیں بس یہیں تک رکھا ہو, کہ ایسی بات تو نہیں. عمل ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ابھارتے عمل ہے, عمل ہے اصل چیز, عمل سے ہی معاشرے میں سکون آتا ہے. عمل اصل چیز ہے, عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. نفس انسان کو کہیں نہ کہیں روک رہا ہے, اور بے شک پارشل ہو کہ ہاں عبادت تو میں کرتا ہوں لیکن اخلاق اچھا نہیں, یا اخلاق تو کی فکر ہے عبادت کی فکر نہیں, تو اسٹل نفس میرا آڑے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہہ بھی دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے ان کی نگہبان ہے, لہذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کے ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلو. تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے, اور اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک امت بنا دیتے، لیکن الگ الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، اس وقت تمہیں باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کا تذکرہ، ان کی کتاب کا تذکرہ، پھر عیسائیوں کا تذکرہ کہ اس میں ہدایت و نور تھی انجیل جو انہیں دی گئی، اب اس اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا اس کا تذکرہ، کہ یہ بھی تصدیق کرتی ہے پرانی کتابوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، حق پہ جمع رہیں، خواہشات کی پیروی نہ کریں ان لوگوں کی۔ تو کئی بار یہ بھی ہوتا ہے انسان دوسروں کے پریشر میں آ جاتا ہے، سوشل پریشر، پیئر پریشر، دوسروں کے پریشر میں انسان فیصلے کر رہا ہوتا ہے، خاندان والے، بیوی، بچے، بڑے پیرنٹ، ماحول، ارد گرد کے لوگ، ان کے پریشر میں فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نہ ناراض ہو جائیں، وہ کیا کہیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ان آیات میں ایڈریس ہو رہی ہیں کہ ان کی فکر نہ کرو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور خاص طور پہ یہ جو دور جوں جوں آگے بڑھ رہا ہے تو اب اس چیز کوالٹی کو پیدا کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام جو آخری وقت میں آئیں گے اور وہ پھر مقابلہ کریں گے دجال کی فوج کا اور فتنے کا، تو اس ان معلومات کو حاصل کرے، وہ ایمان کو بچانے کے لیے بہت اہم ہے، اور ان میں ایک یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے ان کا ظہور ہوگا، یعنی کہ وہ سامنے ایز امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے سامنے، تو اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام کا غلبہ ہو، نہیں، مغلوب ہوگا اس وقت اور کفر کا بولبالا ہوگا۔ اب خود ہم اس ماحول میں دیکھ سکتے ہیں کیسے میڈیا کنٹرول کرتا ہے سچویشن کو، تو کیا ان کا، یعنی کہ ان کو میڈیا ایز امام مہدی علیہ السلام ہائی لائٹ کرے گا؟ نہیں۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ ان کی فوج بعض روایات اس سے 12,000 لوگوں، اب خود سوچیں کہ دنیا کی پاپولیشن مسلمانوں کی کتنی، 12,000 لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سوچیں کہ میں نے ان ٹاپ 12,000 لوگوں میں آنا ہے، جس طرح ہوتا ہے ایک سی ایس ایس کا ایگزام ہے، ادھر کا ایگزام ہے، یہ اتنے لوگ میڈیکل کالج میں جائیں گے، اتنے لوگ سی ایس ایس میں سلیکٹ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ اپیئر ہوتے ہیں، تو ٹاپ پہ جانا ہے، ان ٹاپ کے لوگوں میں جانا ہے۔ تو اب میرے لیے فکر ہے کہ میں نے ٹاپ کے 12,000 لوگوں میں جانا ہے۔ اب خود سوچے کہ اتنا قوی ایمان، وہ فتنے کیا ہوں گے، وہ کیا ماحول ہوگا کہ ایسے لوگ جب صرف کامیاب ہوں گے جو بالکل ان آیات سے پورے اترتے ہوں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو دوسروں کے پریشر کو سے نکلنا سیکھے، اپنی زندگی جینا سیکھے، اپنا اللہ سے ایک تعلق بنائے۔ جب کئی لوگ پوچھتے ہیں تزکیہ کیا ہے، تو تزکیہ کی ایک نشانی یہی ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کو پریشر نہیں دیتا، اس کا ایک اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ صحابہ کہی تھا، وہ انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ میرے باپ کون، میرا نہیں باپ اگر مسلمان نہیں ہو رہا اس کو چھوڑ رہے ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا اس کو چھوڑ رہے ہیں، وہ بالکل ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ من کی کیفیت، یہ دل کی کیفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانک کے۔ میں پریشر میں تو نہیں آ جاتا، بیوی کے، بچوں کے، پیرنٹس کے، ماحول کے، ان کی وجہ سے ڈیسیژن تو نہیں لیتا، حالانکہ بات کے بس سامنے بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہو رہا ہے آپ نے ان کی خواہش پہ فیصلے نہیں کرنے۔ کیوں ہوا کیا تھا؟ اس کے پس منظر میں بھی ایک چیز ہے کہ یہ یہودی آئے ان کے اپنے بڑوں کے ساتھ، علماء بھی ہیں ان کے یہودی اور سو کالڈ علماء، یعنی وہ حق پہ نہیں چلتے تھے، اور دوسرے قوم ان کے اپنے معاشرے کے جو بڑے تھے، انہوں نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں، ہم کیا کریں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارے جو فالوئرز ہیں، اتنی قوم ہمیں جو فالو کرتی ہے، وہ سب مسلمان ہو جائیں گے ہمیں دیکھتے ہوئے۔ یہ آفر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیسی مال کی نہیں، بلکہ یہ کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، نہیں، حق سے نہیں ہٹنا، نہیں ہوتے مسلمان، نہ حق سے نہیں ہٹتے، لا تتبع افواہ، ان کی خواہش میں نہیں چلنا، جب حق آ گیا، واضح ہو گئی بات، کسی کی خواہش میں نہیں چلتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے۔ اب یہ اتنا بڑا میسج، تو اس آگے اور کلیریفکیشن ہے، تو اس لیے میں نے اس کو پن پوائنٹ کیا کہ یہ کئی بار عمل سے روک دیتا ہے انسان کو، انسان دوسروں کے پریشر میں، دوسروں کی باتوں میں عمل نہیں کر رہا ہوتا کی وجہ سے۔ تو یہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرے، اپنے صرف پیدا کرے کہ اپنی زندگی جیے، دوسروں کے پریشر میں آ کر نہ فیصلے کرے زندگی کے، خاص طور پہ دینی معاملات کے اندر. اور یہ بیلنس سیکھے، یہ بھی نہیں کہ بلنٹ ہو جائے، لوگوں سے تعلق توڑ دے، نہیں، سیکھے کہ کیسے ڈیل کرو. اب اس میں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، تو گائیڈنس کے لیے پھر جو بامل علماء و مشائق ہوں ان سے رابطہ کرے کہ میں اس کو کیسے ہینڈل کروں اس سچویشن کو، کیونکہ بالکل بلنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ہینڈل کرنے کا، پیرنٹس سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا میسج دینے کے بعد کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، نہ ہو، آپ نے حق پہ جمے رہنا ہے، اور پھر کہا کہ تم میں ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت و طریقہ مقرر کیا. تو شریعت کا ورڈ جو ہے یہ شارع سے نکلا ہے، یعنی راستہ، یعنی کہ اللہ تک جو راستہ جاتا ہے، جو احکام ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو شریعت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر امت کے لیے، یہودیوں کے لیے اپنا طریقہ تھا، عیسائیوں کے لیے اپنا، اس امت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا اپنا طریقہ ہے. تو طریقے ہیں، شریعت ہے، اس میں تھوڑا ڈفر ہے. جو براڈ میسج ہے، جو ایکچوئل میسج ہے، وہ سیم ہے جو پہلے گزر گیا، ہدایت و نور ہے، پھر اللہ کی توحید، وحدانیت، اللہ کا ہو جانا، لوگوں کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اللہ کے مطابق فیصلے کرنا، یہ سب میں کامن چیزیں ہیں. لیکن کچھ فروئی باتوں میں، ڈیٹیلز میں، ڈیپتھ میں چینجز ہیں، ڈفرنس ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الگ الگ طریقہ مقرر کیے ان ڈیپتھ کے اندر، اور اس کی حکمت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک امت بنا دیتے، سب کی ایک شریعت ہوتی، لیکن اس میں حکمت ہے. حکمت ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کے مطابق فیصلے کیے، کہ جس طرح کے لوگ تھے ویسے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دی. دوسری حکمت جو یہاں پہ خاص طور پہ بیان ہے وہ یہ کہ لیکن اس لیے الگ الگ شریعتیں کی تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیے اس میں تمہیں آزمائے. اب یہ ٹیسٹ ہے، یہودیوں عیسائیوں کے خاص طور پہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ اللہ کی مانتے ہیں، اپنی کتاب کی مانتے ہیں، یا بس اپنے نفس کی مانتے ہیں. لیکن نفس اس طرح بھی انسان کو مس گائڈ کرتا ہے، اتنا بڑا دشمن انسان ہے شیطان، نفس اس طرح بھی مس گائڈ کرتا ہے کہ میں کیوں اس کو چھوڑوں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمارے طریقہ تو یہ دین کا، حالانکہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کتاب میں یہ بھی لکھا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ سب جانتے ہیں، لیکن اپنا طریقہ چھوڑنے کو تیار. تو اللہ نے کہا یہ آزمائش تھی، اگر میں وہی طریقہ رکھتا تو وہ آزمائش ویسے نہ ہوتی، اب طریقہ بھی بدل دیا عبادات اور دوسری چیزوں کا، تو اب آزمائش ہے کہ آتے ہو کہ نہیں، میرے ہوتے ہو کہ نہیں. لیکن میسج یہ ہے کہ اللہ کے لیے فیصلے کرنا، کسی اور وجہ سے فیصلے نہ کرنا، یہ ہے میسج. وہ اس لیے نہ فیصلے کریں گے ہم تو عیسائی ہیں، ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں، ہم تو یہودی ہیں، ہم کیوں لائیں. نہیں، جس اللہ نے وہ کتاب اتاری، اسی اللہ نے یہ بھی اتاری، اس کتاب میں مینشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اگر تم اللہ کی ماننے والے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی توحید اور وحدانیت پہ یقین کرتے ہو، تو پھر ان پہ بھی مان لو. سمپل، کہ اگر کنیکشن اللہ سے ہے تو پھر یہ کیا بات کہ نہیں ہم نہیں مان لائیں گے، ہم تو اپنی شریعت اور اپنے طریقے پہ رہیں گے. تو بات یہی ہے جو پہلے بھی میسج دیا کہ اللہ کا ہونا، اسے کہتے ہیں اللہ والا یا اللہ کا ہو جانا، کہ انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کے ڈسیزن صرف اس پہ ایک چیز اثر انداز ہو، وہ اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ کامل تزکیہ. تزکیہ صرف یہ نہیں کہ عبادت اچھی ہو، انسان کے اندر سب مٹ جائے، اسے کہتے ہیں غیر اللہ سے دل کا پاک ہو جائے. غیر اللہ کیا؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے دل پاک ہو جائے. یہ نہیں مطلب سب کو چھوڑ دو، نہیں، سب رشتے ناطے کس لیے؟ اللہ کے لیے. وہ جب تک اللہ کی طرف، اللہ سے جوڑیں گے میں جڑوں گا، جب وہ اللہ سے توڑیں گے میں ان کی بات نہیں مانوں گا. یہ ہے ایکچوئل من کا تزکیہ، ہر چیز اللہ کے علاوہ نکل جائے. سوچ ہے تو اللہ کی، خوشی اللہ کی مطلوب، ناراضگی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، دل میں اور کچھ ہو ہی نہ. اسی لیے اس میں ایک یہ کیفیت بھی آتی ہے کہ انسان دوسرے کی تعریف، مدہ اور ذم دونوں اس کے نزدیک برابر ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مدہ اور ذم برابر ہو جاتے ہیں. کیا مطلب کہ تعریف کرے کوئی فرق نہیں، کوئی برائی کرے کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو تعریف اور برائی کر رہے ہیں. مجھے کیا میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے یہ مجھے میٹر کرتا ہے، لوگ پسند کر لے یہ نہیں مجھے میٹر کرتا. اللہ تعالیٰ کی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ناپسند کرتے ہوں، اس سے ڈرتا ہے. تو لوگوں کی مدہ و ذم سے انسان میں افیکٹ نہیں ہوتا، تو تاثر ہی نکل جاتا ہے لوگوں کا. تو یہ ہے وہ اسٹیٹ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کی ان سے نہ ڈرو، ان کی خواہشات پہ فیصلے نہ کرو. یہ تعریف کرتے ہیں نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ برائی کرتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف اللہ سے کنیکٹ. تو یہ اس لیے کوالٹیز کچھ الیبریٹ کی جاتی ہیں کہ اندر جھانکتا رہے. ٹھیک، بات جگہ جگہ آتی ہے قد افلح من تزکا، تزکیہ، اس پہ محنت وغیرہ، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایمز آبجیکٹیو کیا ہیں، چیک لسٹ کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہیں، کس چیز کو اچیو کرنا ہے؟ تو یہ ہے وہ اسٹیٹ جس کو اچیو کرنا ہے. عبادت میں بالکل کامل اللہ کی طرف توجہ، معاملات و معاشرت میں اسی طرح کا کسی سے کوئی افیکٹ نہ لینا. پھر اخلاقیات انسان کی اچھی ہوں، وہ کیسے اچھی ہوتی؟ جو اخلاق کا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ سیٹ کرتے ہیں کہ آگے اگلی آیات میں ذکر ہو رہے کہ لوگوں کے ساتھ رحم دل ہونا وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کا اندر مٹا نہ ہو، ورنہ تو ریکشن ہی ہوتا ہے، وہ اچھا میں اچھا، وہ برا میں برا. نہیں، ایسا کہ مسلمان ہے بس جھک جائے، وہ اس نے کوئی برائی کر لی، غلطی کر لی، کوئی بات، اس کے لیے ایثار قربانی، ایثار قربانی کے تو جیسے ورڈ ہی ناشنا ہو گئے اس معاشرے کے اندر، کہ دوسرے کو آئے کر دینا، دوسرے کا حق ہی دے دے تو آج کل بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے کہ چلو اس کا حق دے دیا. ایثار قربانی، اس کے لیے کچھ اپنا حق پیچھے کرنا، یہ ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں اور اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شریعت بدنی ہے آزمانے کے لیے کہ تم اللہ کی مانتے ہو یا بس دیکھا دیکھی عمل کرتے ہو. اس لیے کئی بار کوشچن مختلف عبادات کے متعلق بھی کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ یہ ایسے کیوں ہے عبادت، وہ ایسے کیوں ہے عبادت، ایسے کیوں کیا جاتا ہے، اس پہ کیا حکمت ہے؟ تو آنسر ان سب کے ایک ہی ہوتے ہیں، کچھ میں حکمتیں واضح ہو جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی یا علماء مشائخ نے کر دی، لیکن کچھ میں اکثر میں نہیں ہوتی، وہ بس حکم ہے، ایسے کہا ایسے کر لو، ایسے کہا ایسے کر لو. اسی لیے نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جب سوئے سلو ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، نہیں پڑھنا. تو یہ سارا کیا بتاتا ہے؟ بس اللہ کی ماننی، جب اس نے کہا کرو کرنا ہے، جب کہا نہیں کرنا نہیں کرنا. روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، تو اس کے حکم کو فالو کرنا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے حکم کو فالو کرو، بدل کی شریعت یہ میٹر نہیں کرتا، یہ تمہیں پتہ ہے، یہ نبی تمہاری کتاب میں مینشن ہے، فالو کرو. وہ کیا کیوں؟ آزمانے کے لیے، دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے. لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات، یہ ہے کور میسج، یہ انسان اپنے اندر جھانک لے، یہ کوالٹی ہے کہ نہیں آگے بڑھنے کی. جو غیر ضروری ڈسکشن ہوتی ہیں وہ انسان کرتا رہتا ہے، عملی طور پہ انسان اب بہت پیچھے ہوتا ہے. تو جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ غیر ضروری ڈسکشن میں نہیں الجھتے، غیر ضروری ڈسکشن میں نہیں الجھتے. اور خاص طور پہ اس طور پہ جب میڈیا کے ایک میسج آیا، دوسرا میسج آیا، دوسری خبر آئی، اس پہ ڈسکشن شروع ہو، حالانکہ مطلب کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. غالباً پہلے ذکر کیا، اپنے ٹائم کی ڈیپتھ پہ جائے، کیا ہے ٹائم؟ 24 آور، 6-7 گھنٹے انسان کے سونے میں نکل گئے، 10 گھنٹے تقریباً جاب میں نکل گئے، رہ گئے باقی 6-7 گھنٹے. اس میں 2 گھنٹے نماز کے مسجد میں جا کے انسان پڑھے، 4-5 گھنٹے انسان کے ہاتھ میں ہیں. اس میں بھی اگر انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے تو کچھ نفل عبادت کرے، کچھ ذکر اذکار کرے، تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایلوکیٹ کرے، پیچھے 3-4 گھنٹے بچتے ہیں. اس میں انسان کو اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، اس میں انسان کو دوسرے کام مینج کرنے، ٹائم تو بہت کم ہے. اب اگر انسان ان چیزوں میں بھی الجھ جائے کہ میسج، ویڈیو کیا آ رہی ہے، یہ کیا، اس پہ کمنٹ دوں، اس میں یہ کروں، تو کہاں سے ٹائم نکلے گا؟ وہ 10 گھنٹے جاب کے تو نہیں نکلیں گے، وہ 7 گھنٹے نیند کے تو ویسے ہی رہیں گے، نکلے گا کہاں عبادت پہ؟ یہ 2 سے 3 گھنٹے عبادت ہے، وہاں سے ٹائم نکلے گا. پھر انسان کہے گا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں، مہینوں کے مہینوں، سالوں کے سال گزریں گے، انسان کہے گا میرے پاس ٹائم ہی نہیں، ٹائم مینج نہیں کر رہا ہوں، غیر ضروری طور پہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوں. تو غور کریے، زندگی بہت کم ہے، اس کو سیکھے کہ کیسے اس کو مینج کرنا ہے. تو فرسٹ ابھی تو خیر، نیکی میں آگے بڑھو، تو عمل پہ غور کرے، عمل کیا ہے، عمل کیا ہے، عمل اس کی ڈیٹیل، وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ علم حاصل کرے، علم حاصل کرے گا پتہ چلے گا یہ عمل ہے، اس پہ تو لیگ کرتا ہوں. پھر وہ کیسے آئے، اس میں رکاوٹیں آئیں گی، کبھی سستی، کبھی کاہلی، فجر کو اٹھا نہیں جا رہا، زبان قابو میں نہیں ہے، نگاہیں قابو میں نہیں ہے، تو پھر کسی سے گائیڈنس لینی پڑے گی کیسے قابو کرو. تو ایک پوری سٹرگل ہے، اپنے آپ کو بنانا ایک محنت کا کام ہے، لیکن اس پہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں سوچ، ارادہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کبھی کرنا. اللہ تعالیٰ اس پہ آگے نکلو. تو غیر ضروری الجھنوں اور مشغولیت سے نکل کے توجہ دے جو کام کی چیزیں. اور اس کی وجہ اللہ مرضی ہو, وقت بہت کم, اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے, اس وقت تمہیں وہ باتیں بتائے گا جس پر تم اختلاف کرتے تھے. تو یہ ڈسکشن یہ ہے یہ ہے یہ ہے, غیر لیکن کئی چیزوں کے کئی اینگل ہوتے ہیں, یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے. وہ اس سے زیادہ ایمفیسس زور لگا رہا ہے کہ نہیں اپنے موقع کو ثابت کرنا, دوسرا اپنے موقع کو ثابت کرنا, اور جو جس پہ کنسنسس ہے جن باتوں میں اعمال میں وہ اس پہ کوئی تذکرہ ہی نہیں, جب تذکرہ نہیں ہو امپروو ہی نہیں ہو رہا. وَنَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو, ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو. اس پر اگر وہ منہ موڑے تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے, اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں. تو پھر ریپیٹیشن وَنَحْكُمْ بَيْنَهُمْ کہ جو حکم دے دیا اس پہ عمل کر, اتنا امفیسس, اور خواہش کی پیروی نہ کرنا ان لوگوں کی کیوں تمہیں بھی فتنے میں ڈال دیں, حکم سے ہٹا دیں. اب معاشرہ حکم سے ہٹا دیں, میں ہار چکا ہوں, میں جو مزید لاجک دیتا رہا ہوں بہانے کرتا ہوں, میں جس لیے دنیا میں آیا تھا میں اس چیز کو لوز کر چکا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ ایسے کرتے تھے, پریشرائز کر رہے تھے مجھے, تو ایکسیپٹیبل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آیت پیش کر دیں گے, آیت نہیں تھی قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا جا رہا ہے, کتنا سوشل پریشر ہوگا, یہودی آ کے وہ سارے جو ارد گرد کتنا پھیلاتے ہیں, وہ آ کے باتیں کر رہے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. اب لیکن ڈسیزن اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ نہیں حق پہ جڑے ان کی پیروی نہیں کرنی, یہ کوئی فتنے میں نہ آپ کو ڈالیں. تو ہمیں میسیجز ایکچولی دیے جا رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں مانتے ناراض ہو گیا, وہ رشتہ ناراض ہو گیا, وہ ناراض ہو گیا, وہ ناراض ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی. اور یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیا کہ وہ منہ موڑے تو جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا. تو انسان کے گناہوں کے رزلٹس آتے ہیں دنیا میں بھی, اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا. اور جب شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں مجرموں پہ تو وہ بھی ان کو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اصول ذکر کر دیا کہ میجورٹی کو دیکھ کے کبھی فیصلے نہ کرنا, کیوں یہ بھی ایک فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن ہے کہ زیادہ لوگ تو ایسے نفس سے خود زیادہ لوگ ایسے کر رہے ہیں, اتنے بڑا گروپ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہی سوشل پریشر میڈیا کے تھرو جو باتیں آتی ہیں اس کا پریشر. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ذکر کر دیا کہ اکثریت کو نہ دیکھا کرو, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, بہت سارے فاسق ہی ہوتے ہیں, وہ نہیں مانتے. نفس ایک ایسی چیز ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں کرتے, کوئی توجہ ہی نہیں. دیکھیں نفس بائی ڈیفالٹ انسان پہ حاوی رہتا ہے, اس کو قابو کرنا پڑتا ہے. ایک جانور جانور ہے, اس کو ٹیم کرنا پڑتا ہے, تو تب وہ وفادار بنتا ہے, تب اسے کوئی سلیقہ آتا ہے. جو کرتب دکھاتے ہیں جانور ڈالفن شو, یہ ان کی کیا ٹریننگ کی جاتی ہے. تو یہ سوچے کہ اپنے نفس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, ورنہ نفس تو برائی پہ ابھارے گا. وہ تو یہی کہے گا کہ نہیں اپنی بابا کی پرواہ کرو, دوسروں کی باتیں مانو, اپنی میچ کو نہ کیوں نیچے کر رہے ہو. اور قرآن جگہ جگہ میسجز دیتا ہے کہ اکثریت کے متعلق, سورہ کہف میں اللہ کا خود ذکر کر رہے ہیں وہ چند نوجوان, میجورٹی نہیں تھی, وہ چند تھے سنگل فگر, ادھر ہزاروں کا مجمع. تو اللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہے, اگر نوح علیہ السلام کے ساتھ چند ہیں 40 کے قریب, ادھر ہزاروں کا مجمع, اور کون کامیاب ہو رہے ہوں. تو یہ فیصلہ کرے, کامیابی کا معیار یہ ہے قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ معاشرہ کامیابی کا کوئی نہیں معیار, کہ معاشرے کو دیکھ کے انسان فیصلہ کرے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تو جو اس قرآن و حدیث سے ڈیویٹ کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل قرار دے دیا. یہ جاہلیت کی بات ہے. جتنا مرضی بڑا سکولر ہوگا اس کے مطابق نہیں کہا رہا بات, بس وہ جہالت کی بات ہے. علم اور نور تو یہ ہے. اور جو حقیقی طور پہ تلاش میں ہوتے ہیں اللہ کی, تو ان کو اس میں ہی ہر چیز ملتی ہے, قرآن و حدیث کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سنت کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. ایمان والو, یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ, یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں, اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا, یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہمیں بھی میسج, اور اس وقت بھی ہوا یہ تھا کہ بعض مسلمانوں نے کی دوستی تھی جو ارد گرد یہودی رہتے تھے, دوسرے اہل کتاب رہتے تھے, یا منافقین کی تو تھی, منافقین ادھر سے مسلمان شو کر رہے تھے دوسری طرف جاگتے اور وہ کافروں کا اور یہودیوں عیسائیوں کا ساتھ دیتے. ذہن میں ان کے کیا تھا, دنوں میں کیا تھا کہ مسلمان تو ان کے لیے مغلوب ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تو آخر کار ہمیں یہی فائدہ دیں گے نا, تو کیوں ہم گھاٹے کا سودا کریں. تو ادھر بھی ہاں میں ہاں ملاؤ, ادھر بھی ہاں میں ہاں ملاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ جو دلوں کی دوستی ہے نا, یہ جائز نہیں ہے یہود و نصارا. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. ایک ہے ڈیلنگ, ان سے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں یہود نصارا سے, عیسائیوں سے, ان کے ساتھ ڈیلنگ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ ساتھ ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ہو سکتا ہے. سب اسلام کی ٹیچنگ ہے. حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان ملک کے اندر یہودی عیسائی وغیرہ رہتے ہوں اور کوئی ان کا ذاتی مسئلہ یعنی دینی مسئلہ آ جائے, نکاح وغیرہ کا یا کوئی عبادت وغیرہ کا یا کوئی اسی قسم کا, اور تو انہی کے شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. تو یہاں تک انہیں ریلیکسیشن ہے, لیکن کہا دلی دوستی نہ کرنا. دلی دوستی کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کو ایک دلی محبت ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ لیڈ کر دے گی بہت ساری گمراہیوں اور غلطیوں کی طرف. مثال کے طور پہ انسان کہے گا ان کے تہوار, دینی تہوار میں شرکت کر لیتا ہوں, ان کی دینی بات کو اگر میں لے لوں گا ایسا کہ حرج ہے. تو اس طرح کی ریلیکسیشن ذہن کے اندر دل میں آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نفس کے اور شیطان کے حملے کو بھی ختم کیا کہ نہیں, ایسی دلی دوستی نہ ہوگی تم انہی کے ساتھ مل جل کے اس طرح سے شریک ہو جاؤ. اسی لیے دین نے بہت اس پہ بیریئر رکھے ہیں کہ ان کی مشابہت نہیں کرنی. تو سمجھ لینا چاہیے, ایک ہوتی ہے ظاہری مشابہ, جو خاص ان کے طریقے ہوتے ہیں وہ نہیں اپنانا, اور اسی وجہ سے دین آج تک زندہ ہے. اگر اس طرح کی ریلیکسیشن ہوگی نہیں, مشابہت اختیار کر لو تو کیا ہوگا, جو غالب آئے گا اس کی مشابہت ہوگی. سمپل سا رول ہے, مشکل نہیں ہے انسانی سائیکالوجی. جو غالب ہوتا ہے اس سے امپریس ہوتا ہے, اچھا اس کے بعد اتنی بڑی ڈگری ہے, اس کے بعد اتنا مال ہے, اس کے بعد یہ چیز ہے, بس ایسے بن جاتا. تو جب وہ غالب ہوں گے کفار یہودی عیسائی, تو سارے مسلمان کہیں گے ان جیسے بن, جیسے اس طور کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیریئر رکھے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے وقتی طور پہ مغلوب ہو گیا, تو یہ وقت قدر نہ بدل, کل کو اسلام غالب آئے گا, اور آئے گا. قرآن حدیث مینشن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, مسلمان غالب آ جائیں گے, پھر وہ سارے کنورٹ ہو جائیں گے اسلام کے اندر جو موجود ہوں گے. تو غلبے کی طرف زیادہ نہ دیکھے, بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ کو حکم کیا ہے. تو بیریئر رکھے کہ ان کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنا, کیونکہ مشابہت کیوں ہوتی ہے, دل میں امپریس ہوتا ہے ان سے کہ جی فلاں کا یہ ہیئر اسٹائل ہے میں بھی بنا لیتا ہوں. یہ کیوں ہوا, کیونکہ ذہنی طور پہ انسان امپریس ہو سکتا. تو جب انسان کو یہ تذکیہ جس کا تذکرہ گزر گیا کہ امپریس ہونا صرف اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے, صحابہ سے ہو جاتا ہے, تو انسان ان کو دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیئر اسٹائل بناتے تھے, وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے, وہ کیسے بات کرتے تھے, وہ کیسے زندگی میں ڈیلنگ کرتے تھے. تو نیچرلی انسان کی جس سے محبت ہوتی ہے وہاں پہ انسان کی توجہ چلی جاتی ہے. تو اللہ نے اس کو اصول ذکر کر دیا کہ اگر تم نے انہیں دلی دوست بنایا تو تم انہی میں سے ہو, کہ گریجولی تو وہ دلی چلے جاؤ گے. یہ اصول ذکر کر دیا. اور پھر فتح الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے, تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا, لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اس وقت یہ لوگ اس بات کو پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانی ذکر کی کہ دل میں ہوتا ہے انٹرسٹ ان سے، اور یہ کہ اگر ان سے ہم نے بنا کے نہ رکھی تو ہم تو مصیبت میں آ جائیں گے، وہ کوئی ظلم کر دیں گے، یا اگر اسلام مغلوب ہو گیا تو پھر ہمیں کون، تو ہمیں بھی ظلم کے اندر پسنا پڑے گا۔ تو وہی نا، دل پیوریفائی نہیں ہوتا، دل کے اندر ہر چیز ختم ہو جائے، ہر خیال ختم ہو جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بچ جائے، یہ مطلوب ہے۔ اب اس طرح سے خیال آنا یہ نشانی ہے کہ ابھی تک دل صاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا کہ عنقریب مسلمان غالب آ جائیں گے، فتح مکہ کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر یہ کہیں گے، یعنی کہ ان کا جو خیال ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ چھپا کے رکھتے ہیں اور اس پہ یہ پچھتائیں گے۔ تو ہمیں بھی میسج ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اسلام نے غالب آنا ہے عنقریب، امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، اسلام نے غالب آنا ہے۔ یہ وقتی مغلوبیت سے انسان گھبرائے نہ اور ان سے امپریس نہ ہو، یہ ہونا ہے۔ دجال اور امام مہدی علیہ السلام کے واقعات پڑھے، دجال ایسا ہی فتنہ لائے گا کہ ہر چیز اس کے قابو میں ہوگی، وہ زلزلے لائے گا، وہ بادشاہ وہاں بسائے گا اپنے کنٹرول کے ساتھ۔ تو وہ سب ہونا ہے، اس لیے زیادہ نہ امپریس ہو کہ ان کے پاس اتنا کچھ آ گیا، نہیں، یہ ہونا ہے، یہ پہلے ہی ذکر ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر میں لگا رہے، کیونکہ امام ابھی ذکر کیا، امام مہدی علیہ السلام سب چند لوگ ہوں گے، تو میں ان چند لوگوں میں آ جاؤں، اور وہ فتنے جو ظاہر ہوں گے وہ یہ نہیں ہوگا گریجول ہو رہے میں تیاری کر لوں گا، نہیں، وہ سڈن ہوگا، سڈن کہ ادھر رمضان کے اندر گرہن لگیں گے، سورج گرہن، چاند گرہن، یہ نشانی ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی۔ اسی حج کے اندر منا کے اندر قتل و غارت کری ہوگی، پھر محرم کے اندر 10 محرم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہو جائے، خانہ کعبہ کے ساتھ لپک کے بیٹھے ہوں گے اور لوگ آگے کہیں گے ان سے بیعت کرنے کے لیے کہ آپ مسلمانوں پر رحم کریں، وہ انکار کریں گے، لیکن وہ کہیں گے آپ کے اندر کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوالٹی دی ہے، آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ تو آپ بڑے مسلمانوں کے اس حالت سے نکالنے کے لیے، تو یہ ان کو جب ایمفسائز کریں گے تو اس لیے وہ پھر ان سے بیعت کر لیں گے۔ تو یہ بڑے سڈن ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی بہت ٹائم مل جائے گا انسان کو تیاری، اور پروپیگنڈا اسی طرح چل رہا ہوگا، کیونکہ واقعات میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف مسلمان اٹھیں گے ان سے لڑنے کے لیے، جو کہ ایکچوئل سو کالڈ مسلمان ہوں، تو اٹھیں گے اور چند لوگ ان کے گروپ میں ہوں گے، تو واقعات وہ پڑھے تو پھر سوچیں کہ میں کدھر ہوں۔ میں اگر اسی طرح رہا کہ لوگوں کو پریشر اور حکمت عملی اور اتنا ہی سوچتا رہا تو کیا میں ٹاپ لسٹ میں آ جاؤں گا 12,000؟ یہ فکر لمحے فکریہ ہے، حالات اسی طرف جا رہے ہیں، حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت تو یہ ہے کہ وہ پولرائزیشن ہو رہی ہے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کون ہے، ان کے علاوہ کون ہو، کیوں حدیث پاک میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ مسلمانوں کے گروہ بن جائیں گے کہ منافقین اور حقیقی مسلمان، تو مسلمان بہت سارے منافق ہو جائیں گے، جو ان کے ساتھ بھی رہیں گے منافق، اور پروپیگنڈا ہوگا اسی طرح جس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ اس سارے حالات کو جانے، ایک امپورٹنٹ میسج دے کے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں جو اس سے ریلیونٹ ہے، وہ آگے آیت بھی آ رہی ہے، اس کو بھی ساتھ ذکر کر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غالط ہو گئے، وہ نامراد ہو کر رہے۔ تو اس وقت بھی منافق موجود تھے اور وہ ساتھ مل جل کے رہ رہے تھے، لیکن جب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا تو ظاہری بات ہے واضح ہو جائیں گے کہ وہ علیحدہ وہ منافق ہیں۔ تو اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں بھی 2 گروپ بنیں گے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروپ منافق ہو جائے گا، ان کا ساتھ ہی دے گا، کیونکہ میڈیا کا اسی طرح پروپیگنڈا ہوگا ان کے خلاف۔ اب یہ امپورٹنٹ آیت، امپورٹنٹ میسج جو دے کے بعد ختم کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون عزۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا. تو یہ ہمیں میسج ہے. میں اپنے آپ پہ غور کروں, میں کہوں نہیں میں نہیں عمل کرتا یا اپنی طرف سے مینیپولیشن کروں, اتنا ویک ایمان ہوں. ایمان کیا مطلوب ہے وہ میں نے تذکرہ کر دیا. جب پورا معاشرہ انسان کے خلاف ہو, دجال کہے میں کھانے کو نہیں دوں گا, انسان کہے مجھے نہیں کھانا چاہیے, جب وہ کہے میں کچھ تو میں زندہ نہیں رہ دوں گا, تمہاری اولاد کو قتل کر دوں گا, تمہاری بیوی بھی قتل کر دوں, انسان کہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے ایک ہی چاہیے اور وہ ایمان. یہ ہوگا دجال کا فتنہ. کیوں سارے اس طرف چلے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہاں تو عام بات نہیں برداشت ہوتی دوسرے کی, وہاں یہ پریشر ہوں گے تو انسان کہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ مجھے عزت چاہیے, نہ مال چاہیے, نہ اولاد چاہیے, مجھے ایک چیز چاہیے, ایمان اللہ. تو یہ جو ایمان ہوگا یہ انسان بچائے گا. تو اللہ نے میسج دیا کہ تم مجھے چھوڑو گے, کوئی موجود ایسے لوگ رہیں گے, میں پیدا کر دوں گا ایسے لوگ. ان کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. سبحان اللہ, نے پہلے یہ دیکھا کہ میں ان سے محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کرے گی. اور جب یہ محبت کامل ہوتی ہے اللہ سے, انسان بنتا کیا ہے, تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کے لیے نرم, ایثار, محبت, قربانی, تکلیف دینا نہیں, دل توڑنا نہیں, رشتہ داروں کی برائیاں کرنا نہیں, لوگوں کے عیب دیکھنا نہیں, اور کافروں کے لیے سخت. تو ان سے محبت نہیں, ان سے امپریس ہونا نہیں, ان کا لباس اپنانا نہیں, ان کی شکل اپنانا نہیں, بلکہ اپنے دین پہ قائم رہنا. اس سے یہ مراد نہیں کہ ان سے جو کافر نظر آئے اس سے سختی, نہیں. مراد یہ کہ جو میدان جنگ میں آ جائے اس سے سختی, یا ایکچوئل لائف کے اندر ان جیسا نہ بننا, ان سے ایسی دلی محبت نہ ہو کہ ان جیسا بن سکے, اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ نہیں میں تو گھر بیٹھوں, آپ جا کے لڑیں, میرے رزلٹ جب آئیں گے میں اس کو انجوائے کروں گا. نہیں, اسے ایک ہی آپشن ہے کہ ان کے ساتھ نکلو. ولا یخافون لومۃ لائم, تو یہ کی میسج جو چلتا آ رہا ہے, چلتا آ رہا ہے, چلتا آ رہا ہے, کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں. لوگ, گھر والے کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو, باپ کہے گا یہ کیا کر رہے ہو, بیٹا کہے گا یہ کیا کر رہے ہو, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, مجھے ایک چیز کی پرواہ, اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ نے کہا یہ فضل ہے, اللہ اس فضل کو تلاش کرو, اس سے مانگو, یہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وسعت علم والا ہے, اسے پتا ہے کس کو دینا ہے. تو یہ ہدایت, یہ تقویٰ, یہ ایمان, یہ خوبیاں جو ذکر ہیں, یہ بازاروں میں نہیں ملتی, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ جو مانگتا ہے. کامن کوسچن, ریسنٹ کوسچن کیے جا رہے ہیں. ایک اور, یعنی کہ جو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور نفس کا وسوسہ ہوتا ہے, کہ اگر ایک اہل علم شخصیت کوئی برا کام کر دے تو یہ کیسی بات ہے, اگر وہ بھی ایسے ہیں, عوام بھی ایسی ہے, کیا فرق رہ گیا, اس طرح کی بات. تو کنفیوز ریزلٹ کیا ہوگا؟ یہ عمل انسان کا ختم ہو جائے گا. دیکھیں, میسج یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول و ضوابط رکھے ہیں. ہدایت کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں نا, وہ یہ کہ انسان کے اندر طلب ہو, نمبر ون. پھر وہ کسی ہدایت والے کے ساتھ رہے, اور پھر اس کو ہدایت ملتی ہے کامل طور پر. دلیل کیا ہے؟ دلائل بہت سارے قرآن حدیث کے. سمپل سی بات سمجھ لیں پریکٹیکلی. قرآن و حدیث میں ورڈز میں نہیں جا رہا کہ کہاں کہاں کیا کیا دلیل ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ رہو, تو ایک طلب ہے, اور پھر طلب والوں کے ساتھ رہنا تاکہ سیکھے کہ کرنا کیا. یہ نیچرل طریقہ ہے, نیچرل طریقہ. مثال کیا دیتا ہوں؟ صحابہ کا. صحابہ کہتے ہیں کسی جو صحبت میں رہو, صحبت جو کمپنی میں رہ کے سیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں. تابعی کیسے کہتے ہیں؟ جس نے کمپنی میں رہ کے سیکھا ہو صحابہ. مثال کے طور پر میں دو تابعین کا ذکر کرتا ہوں. ان میں سے ایک ہے حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ. اب یہ تابعی ہیں, تو ان کی حالات زندگی پڑھ, اس لیے بڑا کرے صالحین کی زندگی. تو کیسے سالے بن گئے؟ میں کیوں نہیں بنتا؟ یہ میرے اندر کوالٹیز کیسے آ جائیں؟ تو ملتی ہی نہیں. یہ صحابہ کے ساتھ رہتے تھے, ان کی صحبت میں رہتے تھے, ان کے پاس جا جا کے سیکھتے, تڑپ تھی. حضرت عامر بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ, ایک اور صحابی بصرہ میں رہتے تھے, وہاں پیدا ہوئے. تو وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمتہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ وہاں پہ تھے, ان کی صحبت میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سفر میں جا رہے ہیں, حضرت میں ہیں, جہاں پہ بھی ساتھ. تو اس سے ان کو یہ بڑے بڑے نام ہیں علمی حساب سے, تابعین. تو کیسے بنے؟ آگے چلتے گئے ہسٹری کے اندر, سارے صلحاء صالحین کے ساتھ رہ کے صالح بنے. یہ پہلا اصول ذہن میں رکھیں. میسج کیا ہے؟ اگر امام مہدی علیہ السلام کی جماعت میں جانا ہے تو صالحین کے ساتھ رہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, یہ میسج دینا میں چاہ رہا ہوں. اب ہو کیا رہا ہے کرنٹ ایرا میں؟ ہو یہ رہا ہے کہ صالحین کو بدنام کرنا. دو طرح سے مین وسوسے آتے ہیں. ایک کہ ساتھ کوئی شخص بظاہر صالح بنتا ہے یا عالم بنتا ہے اور وہ کوئی بری حرکت کر دیتا ہے, زبان سے غلط جملہ نکال دیا, کوئی بری حرکت کر دی, تو اس کو میڈیا میں جب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ایسا, تو ہم کس کے پاس ہیں؟ ایک تو یہ ذہن کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے. تو دوسرے لفظ میں لوگ کہتے صالحین نہیں تو ہے ہی نہیں, کس کے پاس ہیں؟ تو خود سے کوشش کرتے ہیں تو وہ رنگ نہیں چڑھتا جو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے. ان آیت کا مستاق نہیں بنتا جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت انسان کو ہو, اللہ کو انسان کو محبت, ان سے محبت ہو, لوگوں کی رحم دلی ہو اور کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو ملامت کی. یہ کوالٹیز نہیں پیدا ہو. وہ صالحین کی صحبت صحیح, جب وہ دیکھتے کہ یہ تو ایسے ہیں تو ویسے وہ رنگ چڑھتا ہے انسان. تو صالحین کو ڈھونڈے, خدا را ڈھونڈے. اگر شیطان کی وسوسہ ڈال رہا ہے, دل میں خیال آ رہا ہے کہ نہیں ہے ہی نہیں, تو یہ شیطانی وسوسہ ہے, نتھنگ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے وہ ایسا نہیں ہوگا گیپ کے بعد آئیں گے کہ کوئی صالح دنیا میں نہیں تھا, اولم کھڑے ایک صالح آ گئے حضرت امام مہدی علیہ السلام, ایسا نہیں ہوگا. صالحین موجود ہوں گے. ان روایات میں ہے کہ دنیا کے صالحین ان کی تلاش میں دیکھنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی, کیونکہ حدیث میں تذکرہ ہے کہ وہ 10 محرم سے ان کا ظہور ہو گیا, تو سب ان کی تلاش میں ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کہاں ہے. تو صالحین آئیں گے, صالحین موجود رہیں گے, اب بھی ہیں اور رہیں گے. مسئلہ میرے اندر ہے کہ میرے اندر طلب نہیں ہے, نمبر ون, اور دوسرا میں ایفرٹ نہیں کرتا. مثال کے طور پر بتاتا ہوں, یہ ساری باتوں کا جواب مل جائے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ زندگی پڑے امیر. بریف ہی میں بتا دیتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. کیا زندگی تھی؟ آتش پرست گھر میں پیدا ہوتے, مسلمان گھر میں, آتش پرست, اور باپ امیر آدمی, امیر ترین آدمی شہر کا. تو کہتے ہیں مجھے, خود اپنی سٹوری نریٹ کرتے ہیں, موجود ہے کتابوں کے اندر. کہتے ہیں مجھے گھر کے اندر انہوں نے رکھا, باپ نے محبت ہی کرتے نہیں گھر میں, جس طرح پیار محبت لاڈلے بچے کو پالتے پال رہے. کہتے ہیں کچھ بڑا ہوا تو مجھے وہ آگ سلگانے پہ لگا دیا, جو ان کی عبادت گاہوں میں آگ سلگتی تھی کسی پوجا, تو اس کو کہتے ہیں سلگانے پہ لگا دیا. تو اس مقام تک وہ پہنچ گیا اپنے آتش اس مذہب کے اندر. تو جب بڑا ہوا تو انہوں نے کہا, باپ نے ایک دن کہا کہ جو میں جو کام کرتا ہوں جو اس پہ اس کی ذرا نگرانی کرو. تو کہتے ہیں مجھے موقع ملا گھر سے نکلنے کا, تو میں نے دیکھا ایک گرجا گھر ہے, عیسائیوں کا گرجا گھر. تو اندر سے آوازیں آئی, میں نے کہی کیسی آوازیں, میں نے کبھی سنی نہیں. میں نے جب غور سے سنا تو مجھے باتیں امپریس کر گئی کہ یہ تو صحیح بات ہے, ہمارے مذہب کے اندر تو نہیں ہے, غالب توحید کی بات ہوگی. تو وہ امپریس ہو گئے اور وہاں ان کی بات سنتے رہے. شام کو جب گئے, باپ نے پوچھا کیا کیا, تو انہوں نے بتا دیا میں تو گرجا گھر گیا, مجھے تو بڑے اچھے لگے وہ لوگ. باپ غصے میں آئے کہ یہ کیا تم, ہمارا مذہب صحیح ہے. اور بیٹے کو گھر میں رکھ دیا, کہتے زنجیروں سے باندھ دیا. یہ بھی کتابوں میں مجھے کہ نہیں نکلنا تھا, انہیں ڈر پیدا ہوا یہ کہیں مذہب نہ بدل. اب وہ گھر میں بیٹھے ہیں تو عیسائیوں میں اس در عیسائیوں سے پتا چلا کہ جو شام کا ایریا ہے نا سیریا کا, وہاں پہ ایکچوئل مطلب کہ عیسائی پادری ہوتے ہیں, یعنی کہ بڑے پائے کے. انہیں شوق تھا سیریا جانے کا, انہیں کہہ دیا کہ جب کوئی قافلہ جا رہا ہو تو مجھے بتا دو. تو انہیں پتا چلا یہ قافلہ جا رہا ہے, تو وہ زنجیریں توڑ کے اس قافلہ میں چلے گئے. اب یہ طلب میں ایگزامپل کا دے رہا ہوں, یہ کہہ دینا کہ کوئی صالح نہیں ہے. دیکھیں جب صالح کے ساتھ نہیں بیٹھے گا صالح بننا, قرآن و حدیث میں اور ہسٹری کے اندر تو ایسا موجود نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ کوئی شخص پائے کا صالح انسان بن گیا اور یہ ساری کوالٹیز آ گیا اور کسی کی صحبت میں نہ جائے, ہسٹری کے اندر نہیں ملتا. دیکھ لیں خود, کتابیں بھری پڑی ہیں, خود دیکھ لیں, سارے بڑے نام اٹھائے دیکھے وہ کن کی صحبت میں رہیں. تو جب یہ آنسر ہوگا نہیں ہے تو کیا ہوگا پھر؟ میڈیا سے امپریس ہر وقت پریشان، اچھا یہ خبر آ گئی، ادھر صبح مسلمان شام کافر، اس پہ شک، قرآن کی آیت پہ شک، دین کے حصوں کو شک، یہ کیفیت چل رہی ہو؟ تو صالحین کی تلاش کرے، میں بتا رہا ہوں کیسے تلاش کرے، اگر ایسے کر لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں کی. آنسر یہ، وہ شام جاتے ہیں ایک پادری کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی سکھاؤ کیسے دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، ساری باتیں رہ رہے ہیں. نوٹیبل بات، یہ بہت امپورٹنٹ بات، یہ آنسر ہے. کہتے ہیں وہ جو پادری تھا وہ کرپٹ آدمی تھا، کچھ کچھ کہتے ہیں کرپٹ آدمی تھا، وہ پیسوں کی ہیر پھیر کرتا تھا. کہتے ہیں مجھے پتا تھا، میں پھر بھی رہا اس کے ساتھ، حتیٰ اگر وہ مر گیا تو میں نے لوگوں کو بتایا اس کی کرپشن، لوگوں نے اس کو دفنانے سے انکار کر دیا، یہ کتابوں میں مینشن. تو کہنے کا مطلب یہ کہہ دینا کہ علماء مشائخ یہ تو ایسے ہوتے ہیں، تو یہ آنسر نہیں ہے. وہ ان کو، ان کے پہلا جو انہیں پادری مل رہا ہے انہیں ایسا مل رہا ہے، تو کیا وہ چھوڑ گئے؟ نہیں، انہوں نے کہا اور کون ہے، ایک اور کے پاس کہتے وہ صالح آدمی تھا، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اس کی ماننے والا تھا، کیونکہ آپ سنا سے پہلے جو حق مذہب عیسائی تھا، تو اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ساری زندگی اس کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ فوت ہونے لگا تو انہوں نے کہا اب کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اب اس کے پاس جاؤ. وہ سفر کر کے اتر گئے، ان کے اگلے پادری کے پاس رہنا شروع کر دیا، صحبت کم کم، صحبت کم کم، حتیٰ کہ اس نے غالباً یہ کہا ایک پادری نے کہا اب دنیا میں کوئی صحیح آدمی نہیں رہا، تو اب کیا کرو کہ اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، ہماری کتابوں میں مینشن ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہوگا. وہ سارا بتا دیا اور آپ کی صفات بتا دی، تو وہ اب اس کی تلاش میں لگ گئے کہ وہ کہاں پہ ایریا ہے اور وہ کہاں پہ مطلب کہ آئیں گے، اس تلاش میں تھے. کہتے ہیں مجھے، میں نے کہا قافلے والوں سے کہ کوئی شام سے ادھر قافلہ جا رہا ہو تو مجھے بتانا، میں قافلے میں چلا گیا، راستے میں انہوں نے کیا کیا، مجھے غلام بنا لیا، یعنی مجھے بیچ دیا، پکڑ کے بیچ دیا ایک یہودی کے ہاتھ. اب دیکھیں کیسی زندگی، حق کی تلاش، یہودی کے ہاتھ مجھے بکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ الٹیمیٹلی پہنچ جاتے، لیکن ایز اے غلام، ایز اے غلام پہنچ، اور مالک جو ہے وہ کام کروا رہا ہے سب کچھ. تو اسی اصل میں وہاں دیکھتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ابھی، کیوں مکہ مکرمہ میں تھے. تو حتیٰ کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں تو وہاں وہ درخت پہ چڑھ کے کاغذ میں کھجورے صحیح کر رہے ہیں یا اتار رہے ہیں، درخت پہ چڑھے ہوئے، تو نیچے لوگ باتیں کرتے کہ وہ ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ مدینہ آ گئے اور ان کے ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں مجھے کب کبھی چڑھ گئے درخت کے اوپر، کیفیت دیکھیں جو اشتر تلاش میں اور غلام بن گیا، اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی. کہتے ہیں میں کب کبھی چڑھی میں گر گیا، اور میں نے کہا کیا تم نے کہا، دوبارہ کہو. تو مالک نے کہتے ہیں مارا مجھے، کہ تمہیں کیا ہے، کام کرو اپنا. تو کہتے ہیں جب کام سے فارغ ہوا میں تلاش میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے نشانیاں پوری کی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، وہ صرف تحفہ لیتے ہیں، تو یہ ساری نشانیاں نے پوری کی، ایمان لے آیا. حتیٰ کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آزاد کروایا، وہ مسلمانوں کے اندر شامل ہوئے اور پھر ان مسلمانوں کے لیے مدد کی غزوہ خندق کے اندر، خاص طور پہ وہ پلاننگ دی کہ خندق کو دیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہے، تو وہ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہے. تو صحبت سے انسان بنتا ہے، کمپنی سے بنتا ہے. صالحین کو ڈھونڈے، ان کے ساتھ اٹیچ رہے، یہ فتنے کا دور ہے، اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرے. یہ سارے کے ذرا سی بات ہوگی، کسی شخص نے کوئی منہ سے گدر سے باتیں کہہ دی اور کہہ دیا تو سب پہ وہ کہنا کہ سارے علماء مشائخ تو ایسے ہیں، میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں. یہ اس فتنوں کو جانے، فتنے سے بڑھیں گے اور یہ انسان کو مس گائڈ کریں گے، الٹیمیٹلی شیطان ایمان لے کے چلا جائے گا. تو یہ جو آیات ذکر ہوئی ان کو اپنے ذہن میں رکھیے، اگر یہ کوالٹی ہوگی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کا ہوں، تو بس یہ مطلوب ہے، یہ حقیقی توحید ہے، یہی حقیقی ایمان ہے، یہی حقیقی اخلاص ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقی ایمان نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک، آپ بھی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے جو صفات ذکر کی مومنین کی، متقین کی، یا اللہ پاک اپنے اندر جھانکیں تو یا اللہ پاک اس میں بہت کمی اور بہت پیچھے اپنے آپ کو پاتے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے خود کہا یہ میرا فضل ہے میں خود عطا کرتا ہوں. یا اللہ پاک کے فضل کی ہم دعا کرتے ہیں, آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں. یا اللہ یہ فضل ہم پہ بھی فرما دیجئے. یا اللہ پاک کی رحمت سے یہ صفات ہمیں ذکر دے دیجئے. یا اللہ پاک وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیجئے. یا اللہ ہمیں حقیقی محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں جو بھی فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائیے. ایمان کے جان مال عزت آبرو کے جو بھی فتنے ان سے محفوظ فرمائیے. ہمارے دوست پاک گھر والے شہر والے قیامت تک آنے والی نسل سب کو محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو گئے ایمان سے کی حالت میں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجئے. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا. یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا. یا اللہ اپنی رحمت کے سایہ ہمیں نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرما دیجئے. جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت کے اعمال کی اور احوال کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتك يا أرحم الراحمين.